سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى آله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، میلاد حضرت خاتون جنت محدثہ ام ابیہا ازرا بتول زہرا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس مناسبت سے آج یہ دوسری نشست ہے جسے خطاب کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اور باقی تو تین دن سے یہ مسلسل سلسلہ میلاد کا جاری ہے. ظاہر ہے کہ آج اس بحث کو کنکلوڈ ہونا ہے. آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہم نے سورہ کوثر ہی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو کوثر سے تعبیر کیا اور اپنے حبیب کو گویا تسلی دی کہ اے حبیب، آپ پریشان نہ ہو، ان لوگوں کو الزام لگانے دیں، تانے دینے دیں، مگر ہم نے تو آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا. آپ کا دشمن، جو آخری آیت کے اندر کہا گیا، اور وہی اس سیاق کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے، سباق کو، سیاق کو بہت اچھی طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ان شانِ کا ہوا ابتر، کہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کو ابتر کہنے والے، وہ خود ابتر ہوں گے، وہ بے نشان رہ جائیں گے، مگر زہرا کے ذریعے سے ہم آپ کا نشان قیامت تک باقی رکھیں گے. جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی رسالت کی زحمتوں کا تحفظ کیا، ان محنتوں کے ثمر کو ضائع نہیں ہونے دیا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم کی وہ نسل، وہ آل جو پیغمبر اکرم کے مکتب کی ترجمان بن گئی، وہ جناب سیدہ جیسی ماں اگر نہ ہوتی تو اس دنیا میں وہ سلسلہ امامت آ نہیں سکتا تھا. یہیں پر گزشتہ شب کی ہماری بات رکی تھی اور ٹھہری تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے حبیب، نہ ہم آپ کو پیدا کرتے نہ علی کو پیدا کرتے. وہ بات میں نے گزارش کی کہ یہ افضلیت موضوع نہیں ہے، افضلیت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، حفظ مراتب اپنی جگہ پر ہے کہ پیغمبر اکرم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے بعد امیر المومنین ہیں، اس کے بعد پر جناب سیدہ، مگر فاطمہ زہرا اس ماں کا نام ہے کہ جس نے زندگی بہت مختصر پائی. شب قدر کی طرح سے مدت مختصر ہے، مگر جس طرح شب قدر مختصر ہونے کے باوجود ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا کی اس مختصر زندگی میں برکت اتنی ہے کہ زندگی مختصر ہے مگر برکت قیامت تک مہدی منتظر کی صورت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لہذا آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر شب قدر کے باطن کے طور پر خود جناب سیدہ کا تعارف کروایا گیا کہ لیلۃ القدر کا ایک مصداق ہیں خود جناب سیدہ، اور جس طرح سے لیلۃ القدر کی معرفت ناممکن ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا کی معرفت کا بھی کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ بقدر ظرف انسان جناب سیدہ کو کچھ پہچان لے یہ الگ بات ہے، مگر کچھ پہچاننے والے کچھ ہوں گے، بہت کچھ پہچاننے والے بھی کچھ ہی ہوں گے۔ وہ تو بہت کم ہوں گے کہ جو فاطمہ زہرا کی کما حقہا معرفت رکھتے ہوں، کیونکہ یا وہ پروردگار ہے یا محمد ہیں یا آل محمد ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے برادران عزیز، ذرا اس پہلو سے بھی غور کریں کہ یہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ پروردگار عالم رازق ہے، رزاق ہے، وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ امیر المومنین نے خود اپنی مناجات کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق، کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو رازق ہے، تو رزق دینے والا ہے، انا المرزوق میں وہ ہوں کہ جس کو رزق دیا گیا، فهل يرحم المرزوق الا الرازق، تو مرزوق پر رازق کے سوا کون رحم کرے گا۔ یہ امیر المومنین نے کہہ کر اس حقیقت کو بھی سمجھایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو، اگر ہماری اتباع میں خدا کو پکارنا ہے تو خدا کو پکارنے کا ڈھنگ بھی ہم سے سیکھو، مناجات کا طریقہ بھی ہم سے سیکھو کہ کس طرح سے خدا کو پکارا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کی مناجات آپ دیکھیں، جناب سیدہ کی عبادتیں دیکھیں، امیر المومنین کا انداز عبادت دیکھیں، معصومین کا انداز مناجات دیکھیے، تو ایک پورا مدرسہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے۔ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی اور طرف جانا چاہ رہا تھا، کہ یہ جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ طرح طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے تم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہو۔ یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں۔ کیا جناب سیدہ کی سیرت میں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ جناب سیدہ، دیکھیے، حسن مشتبہ، امام حسین، یہ معصوم امام ہیں، مگر ان کے ذریعے سے ہی پروردگار عالم نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرو۔ یہاں اس گھرانے میں ماں کو دیکھو اور اپنے گھرانوں میں ایسی مائیں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ان گھرانوں میں دیکھو کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈسکشن ہوتا ہے اور ویسے بچے تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ طریقہ کار، رول ماڈل، اسی کو کہتے ہیں کہ تربیت کا ایک فارمولا، ایک طریقہ، ایک نصاب، ایک کریکلم ہمارے سامنے وضع کیا گیا۔ جناب سیدہ عبادت کرتی تھیں، عبادت میں مصروف رہتی تھیں، کبھی بھی جناب سیدہ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ عبادت اس انداز کی ہو کہ جس کے بعد گھر نگلیکٹ ہونے لگے، نہیں۔ جناب سیدہ نے ہمیں عملی طور پر وہ بھی کر کے دکھایا کہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جہاد المرأت حسن التبعل، کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین انداز سے اپنے شوہر کی خبرگیری کرے، اس کا خیال رکھے، وہ اپنے گھر کو ایسا مینج کرے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ پلنے والے بچے حسن اور حسین بن جائیں، کا ویسا ماحول اپنے گھر کے اندر قائم کرو۔ مگر کیا جناب سیدہ گھر داری کے بعد مصلے پر نہیں آتی تھیں؟ بے شک آتی تھیں۔ کیا فقط واجب نمازوں تک اپنے آپ کو محدود رکھتی تھیں؟ جواب جی نہیں، جناب سیدہ نے صرف واجب نمازوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی نوافل کبھی قضا نہیں ہوئے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بارے میں روایات اور احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر آتی تھیں تو بی بی سے ایک نور ساتے ہوتا تھا جو عرش والوں کو اسی طرح سے محسوس ہوتا تھا جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی عبادت تو ہے، عبادت کے اندر نمازیں بھی ہیں، عبادت کے اندر مناجات بھی ہے، عبادت کے اندر تسبیح بھی ہے، عبادت کے اندر دعائیں بھی ہیں، عبادت میں اپنے لیے دعائیں بھی ہیں، بچوں کے لیے دعائیں بھی ہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ غور فرمائیے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام، کا رات بھر بچہ اپنی ماں کی دعاؤں پر کان دھرے بیٹھا رہا کہ میری ماں دعا کس کے لیے مانگتی ہے۔ वो माँ कि जो अपनी औलाद को कभी फरामोश नहीं कर सकती, मैं नहीं कह रहा कि जनाब सैयदा अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं मांगती थी, मगर ज़रा तरतीब तो देखिए, ज़रा सीक्वेंस तो देखिए कि जनाब सैयदा इमाम हसन के सामने इस तरह से दुआ मांगकर हमारे और आपके लिए पैगाम क्या दे रही हैं। जनाब सैयदा दुआ मांग रही हैं, इमाम हसन सुन रहे हैं, बचपने का आलम है। इमाम हसन ने कान लगाए कि माँ नाम ले लेकर दुआ मांग रही है, एक एक के लिए दुआ मांग रही है, पड़ोसियों का जिक्र कर रही है, उनके लिए दुआ मांग रही है। इमाम हसन इंतज़ार करते रह गए कि अभी माँ हमारा नाम लेंगी, अभी माँ हमारा नाम लेंगी, अभी माँ हमारा नाम लेंगी। रात मुकम्मल हो गई, जनाब सैयदा की दुआओं में दूसरों ही के नाम आते रहे। जब रात मुकम्मल होने वाली थी, उस वक्त इमाम हसन मुश्तबा करीब आकर पूछते हैं कि अम्मा, सबका तो नाम लिया, अपने घर ही का नाम नहीं लिया। तो जनाब सैयदा ने वो मारकतुल आरा जुमला इरशाद फरमाया कि अलजार सुम्मदार, बेटा पहले दूसरों का नाम लिया जाएगा, घर वालों का नाम बाद में लिया जाएगा। ये हैं वो घर वाले, ये घर वाले, ये अहले बैत वो हैं कि जो इस तरह से दुआ मांगते हैं कि अपनी दुआओं में भी दूसरों को याद रखते हैं। और ये है मिजाज परवरदिगार कि जो जब दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखता है तो परवरदिगार खुद उनका खैरख्वाह बन जाता है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जनाब सैयदा मुनाजात की इस हद तक आदत, परवरदिगार आलम से राजो नियाज इतना पसंद, कल मैं गुजारिश कर चुका आपकी खिदमत में कि ज़मीन और आसमान के बनने से बहुत पहले नूर जनाब सैयदा को खल्क किया गया और जन्नत में महफूज किया गया। जब पैगंबर अकरम ब्यारुल अनवार के अंदर अल्लामा मजलिसी ने इसको नकल किया कि जब पैगंबर अकरम ने यह हदीस बयान की तो उस वक्त किसी ने यह सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, फिर ये भी तो बताइए कि जब उस मौके पर जनाब सैयदा का नूर जन्नत में महफूज था तो वो गजा क्या थी जो जनाब सैयदा तनावुल किया करती थी। देखिए, फिक्र हरकस बकदर हिम्मत ऊस, ये बात जहन में रखिएगा कि जो जन्नत में होता है उसकी गजा कभी भी मौत से बचने के लिए नहीं होती। इसलिए कि जन्नत में सब कुछ हो सकता है, मौत नहीं हो सकती, बहुत तवज्जो कीजिएगा। यानी इस दुनिया से भी जाने के बाद जो जन्नत में पहुंच गया, कयामत के मराहिल के बाद जो जन्नत में चला गया, तो बेशक वहां पर है कि खाना भी होगा और पानी भी होगा और गजाएं भी होंगी और फल भी होंगे, ये सब कुछ होगा। मगर सवाल यह है कि क्या वो गजाएं और वो फल और वो पानी क्या जिंदगी को मेंटेन करने के लिए? अब तो मौत को भी मौत आ चुकी है, तो उसके बाद मौत का तो कोई इम्कान नहीं है। तो फिर उस मौके पर जो गजा दी जा रही है वो किस लिए है? देखिए, जो इस दुनिया के अंदर गजाएं हैं, रिस्क जो इस दुनिया के अंदर है, उसका तो मामला यह है कि इंसान खाए, अगर ना खाए तो मौत का खतरा है, पानी पिए, अगर ना पिए तो प्यास का खतरा है। यह तो परवरदिगार का एहसान है कि उसने गिज़ा को लजीज बनाने के लिए भी तरीके सिखा दिए, वरना अगर गिज़ा में लज्जत ना होती तो इस दुनिया के अंदर इंसान दवा की तरह गिज़ा को इस्तेमाल करने पर मजबूर होता। गिज़ा खाता, यानी अगर पकाने का कोई इम्कान ना होता तो कच्चा गोश्त भी खा लेते, इसलिए कि उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत तवज्जो कीजिएगा। अगर पानी के अंदर लज्जत ना होती तो इंसान बेहुदा पानी, बदबूदार पानी पीने पर मजबूर होता, इसलिए कि अगर ना पिए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो हम इस दुनिया के अंदर जो गिज़ा खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसके दो मकासद होते हैं, एक उस फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए, दूसरा ये कि मजबूरी है कि अगर ना खाएं तो फंस जाएंगे, ना खाएं तो मर जाएंगे। जिंदगी मौकूफ है गिज़ा पर, पानी पर, ऐसा है। अब इस दुनिया के अंदर दूसरे मसाइल भी हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर एक इंसान ज्यादा खा ले तो वेट बढ़ जाएगा, अगर कम खाए कमजोर रह जाएगा, ये खा लिया डाइट आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई, बैलेंस डाइट नहीं रही, तो ये मर्ज हो जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। क्या जन्नत में भी ये सब कुछ है? क्या जन्नत में भी ये सब कुछ है? जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं है। جب انسان ایک مرتبہ اس دنیا کی سختیوں سے آزاد ہوا، اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد ہوا، تو پھر اب اس کے بعد اگر وہ جنت پہنچ جاتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، آجی آگا آپ کی اجازت سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان جو غذا استعمال کرتا ہے تو 10 مصیبتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، نہ کھائے تو مر جائے، زیادہ کھائے تو مر جائے، ویٹ بڑھنے کا الگ اندیشہ، یہ ساری مشکلات، یہ ساری پریشانی. قیامت کے بعد ایک مرتبہ انسان جنت میں چلا گیا تو وہاں پر بھی اس کے لیے غذائیں ہیں، مگر کیا ان غذاؤں کے ساتھ یہ ساری مشکلات جڑی ہوئی ہیں کہ زیادہ کھا لو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، ایسیڈیٹی ہو جائے گی، شوگر بڑھ جائے گی، وینز بلاک ہو جائیں گی، ان میں سے کوئی مسئلہ وہاں کی غذا کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ جو جنت میں گیا، نہ موت کا خطرہ ہے، نہ بڑھاپے کا خطرہ ہے، نہ بیماری کا خطرہ ہے، ان میں سے کوئی خطرہ وہاں پر نہیں ہے. تو وہاں اب جو کچھ بھی وہ کھا رہا ہے، جو کچھ بھی وہ پی رہا ہے، وہ انجوائمنٹ کے لیے، وہ پروردگار کی طرف سے ایک مزہ ہے، ایک لذت ہے، ایک عیش ہے. وہ عیش جو ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، پروردگار نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نتیجے کے طور پر انسان کو وہ تمام لذتیں مل جائیں گی. تو وہاں پر بے شک انسان کے لیے وہ اہتمام ہے، وہاں پر اس کو وہ غذائیں ملیں گی. واپس اس جملے پر غور کیجئے گا، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے، ہر ایک کی فکر محدود ہوتی ہے. پیغمبر اکرم جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے، زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے، پروردگار نے نور فاطمہ زہرا کو خلق کیا. اس نور فاطمہ زہرا کو پروردگار نے جنت میں محفوظ کیا. اور اب سوال کرنے والا سائل یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ بھی تو بتائیے کہ جب جناب سیدہ کا نور جنت میں تھا تو جناب سیدہ کی غذا کیا تھی؟ بی بی وہاں پر کیا تناول کیا کرتی تھی؟ وہاں پر کیا غذا تھی جس سے استفادہ کیا کرتی تھی؟ اور اب پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ ذرا پہچانو، حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر کچھ تو پہچانو. فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت میں غذا تھی، جنت کے اندر فاطمہ زہرا کے لیے کھانا تھا، جنت کے اندر فاطمہ زہرا کے لیے طعام کا انتظام تھا، مگر وہ غذا کیا تھی، طعام کیا تھا، دسترخوان کس چیز کا بچھتا تھا؟ جناب سیدہ کی غذا تھی پروردگار کی عبادت، پروردگار سے مناجات. یہ مزاج فاطمہ زہرا کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اب اس کے بعد وہ حدیث بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کو اسباب ظاہری کے تحت سوال یہ کیا کہ اے بابا جان، اس دنیا کے لیے مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے، بعد میں فضا جیسی شاگرد کنیز پیغمبر اکرم نے عطا کی ہے. مگر پہلے جملہ کیا کہا؟ پہلے مرحلے میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے فاطمہ زہرا، اے میری دختر، اے میری دل، اے میری جان، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں. کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں جی بابا جان، کیوں نہیں، جو آپ مناسب سمجھیں مجھے وہ عطا کریں. دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اظہار ضروری تھا کہ جو امتحان جناب سیدہ کا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں تھکن بھی ہوتی ہے، خستگی بھی ہوتی ہے، شکستگی بھی ہوتی ہے. جب چکی چلاتی ہیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، خون بھی رستہ ہے. ان زحمتوں کے نتیجے میں جسم پر تغیرات نمودار ہوتے ہیں، زحمتیں ہوتی ہیں. یہی وہ امتحان ہے کہ جو جناب سیدہ دے رہی ہیں. مگر اب پیغمبر اکرم کے پاس آ کر اظہار کر دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے، دنیا کو سمجھ میں آ جائے اس حدیث کے ذریعے سے کہ آل محمد نے مشقتیں برداشت کیے ہیں. اور پھر اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جب جناب سیدہ نے یہ سوال کر لیا تو پیغمبر اکرم مزاج فاطمہ زہرا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بی بی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں نور کی صورت میں جس کی غذا تسبیح پروردگار ہے، اس کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اسی سے منسوب ایک تسبیح ہدیہ کر دی جائے، اور وہ تسبیح اتنی بابرکت ہو، ایک تو اس کا نام پڑ جائے تسبیح فاطمہ زہرا، یہ وہی تسبیح ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، کہ یہ تسبیح جناب سیدہ سے منسوب کر دی گئی، برکت اتنی ہے کہ نماز کا وزن 1000 گنا بڑھ جائے گا اگر اس نماز کے بعد فاطمہ زہرا سے منسوب اس تسبیح کو انسان اپنی زبان پر جاری کر دے۔ یہ جناب سیدہ کے نام کی برکت ہے، اس انتساب کی برکت ہے، اس ذکر کی برکت ہے جو اس تسبیح کے اندر سکھایا گیا۔ پروردگار آل محمد کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کیا برکتیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اب میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں کہ اب جناب سیدہ کے حوالے سے یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ تسبیح سے، مناجات سے کتنی انسیت ہے، رزق اسی کو قرار دیا قبل از ولادت، دنیا میں آنے کے بعد امتحان، مشقتیں، زحمتیں، یہ سب کچھ، پھر ایک مرتبہ تسبیح کی طرف متوجہ کیا گیا، لیکن کیا ضروری نہیں تھا کہ پروردگار عالم ان معجزات کا بھی اظہار کر دے؟ دیکھیں ہم اور آپ زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں تو کئی مرتبہ مجبوری کا احساس ہوتا ہے، ہمارے لیے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا کر خان جنت کو اپنے لیے نازل کروا لیں، ہمارے لیے اس بات کا امکان نہیں ہے، مگر جن کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا، انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت بھی کر کے دکھائی، انہوں نے زحمتوں کو برداشت کر کے بھی دکھایا، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی احساس دلایا کہ یاد رکھنا کہ قرب پروردگار کی اس منزل پر ہیں کہ اشارہ کریں تو دسترخوان نعمت جنت سے نازل ہو جایا کرتا ہے، لہذا انہیں مجبور مت سمجھنا۔ میں آپ کی خدمت میں اس پوری بحث کو یہاں پر روکتے ہوئے ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ منتخب خواتین تو یہی ہیں نا کہ جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا، 4 بیبیاں ماضی کی امتوں میں، جناب مریم، جناب آسیہ، اور اس امت میں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اور اس امت میں 2 بیبیاں، ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب فاطمہ زہرا، اور پھر پیغمبر اکرم کا یہ فرمانا کہ یہ چاروں منتخب ہیں مگر ان چاروں میں بھی سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر کسی کا ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا ہے۔ ذرا رکیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور اب اس کے بعد جناب مریم کے حوالے سے یہ پیراگراف جو سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے اس کو سنیے اور عظمت سیدہ کا ذرا احساس کیجئے گا۔ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے جناب مریم کا جب ذکر کیا، اور جناب زکریہ جو ان کے کفیل تھے، ان کے گارجن تھے، ان کے سرپرست تھے، ان کا ذکر کیا، اور وہاں پر پروردگار عالم نے بتایا جناب مریم پیدا بھی ہو گئیں، جناب مریم کی والدہ وقف کرنا چاہتی تھیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوئی۔ پروردگار کی مصلحت یہی تھی کہ بیٹی کے ذریعے سے خدمت بیت المقدس کا کام لیا جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، مریم جیسی بیٹی ہو، زہرا جیسی بیٹی ہو۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کچھ بڑی ہوئی، بیت المقدس کے اندر ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا، وہ وہاں پر رہتی تھیں، عبادت پروردگار کیا کرتی تھیں۔ جناب زکریا کے بارے میں ملتا ہے کل لمحہ دخلا زکریہ المحراب، جب کبھی، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کتنی مرتبہ یہ ہوا کہ پروردگار نے کل لما کا لفظ استعمال کیا، کل لما دخلا زکریہ المحرابا، محراب میں زکریہ داخل ہوتے، وجد عندہا رزقن، مریم کے پاس رزق دیکھتے، رزق پڑا ہوا دیکھتے، وجد عندہا رزقن، یہ رزق بے موسم کے پھل، آپ جانتے ہیں कि कुछ फल वो हैं जो गर्मियों में आएंगे, कुछ फल वो हैं जो सर्दियों में आएंगे। अगर बेमौसम के फल नजर आए तो सवाल तो बनता है। जनाब जकरिया ने सवाल किया कि ए मरियम, ये रिस्क आया कहां से? अन्न लके हाजा, ये मरियम रिस्क आया कहां से? ये बेमौसम के फल कहां से आए? कालत, जनाब मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब रिस्क अता करता है। रिस्क में इंसान के लिए मेहनत तलब करने की जस्तजू उसके अंदर रखी गई है। परवरदिगार ने मांगा है कि अगर रिस्क हासिल करना चाहते हो, अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है। मगर किसी का मर्तबा समझाने के लिए, किसी का मकाम बताने के लिए इस तरह की करामतें, इस तरह के मौजजात होते हैं। जनाब मरियम, बेमौसम के फल, जनाब जकरिया का सवाल, जनाब मरियम का जवाब, मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिस्क अता करता है। ज़िमनन अर्ज कर दूं कि जब जनाब जकरिया ने यह देखा तो दिल में वो ख्वाहिश करवट लेने लगी। जनाब जकरिया बूढ़े हो चुके हैं, औलाद नहीं है, ये भी एक इम्तिहान है। जनाब इब्राहिम का ये इम्तिहान परवरदिगार ने लिया, जनाब जकरिया का ये इम्तिहान परवरदिगार ने लिया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा कि हुना लिका दा जकरिया रब्बा, कि ये वो मंजिल थी जब जकरिया ने अपने हाथों को बुलंद किया और परवरदिगार से औलाद तलब की। यानी क्या मतलब किया था कि जब जनाब जकरिया ने यह देखा कि खुदा अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो कदीर अलल इतलाक, जब मरियम को बेमौसम के फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता हूं? फिर परवरदिगार आलम से दुआ मांगी और परवरदिगार आलम ने याहिया जैसा बेटा उनको अता किया। मगर जरा रुकिए, ये जनाब मरियम का कजिया यहां पर बयान हुआ और अब आइए उस रिवायत की तरफ। पैगंबर अकरम का जमाना, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, हबशा का बादशाह नजाशी, बयारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने हवाले के साथ इसको नकल किया। हबशा का बादशाह नजाशी, वही नजाशी कि जिसके सामने अमीरुल मोमिनीन के भाई जनाब जाफर तैयार ने इस्लाम का पूरा केस प्रेजेंट किया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, पैगंबर अकरम का पैगाम क्या है, वो सब पेश किया था जनाबे जाफर तैयार ने। ये हबशा का बादशाह जो कलबन मोमिन हो चुका था, इजहार नहीं किया उसने, उसने एक तोहफा, सोने के तारों से बनी हुई एक चादर पैगंबर अकरम की बारगाह में तोहफतन भिजवाई। उनका नुमाइंदा आया और आकर वो चादर हदिया करके चला गया। पैगंबर अकरम ने कबूल किया। पैगंबर अकरम का तरीक़ाकार यही था कि अगर कोई हदिया देता तो कबूल करते, कबूल कर लिया, सदका देते तो कबूल ना करते। पैगंबर अकरम फरमाते कि सदका अगर है तो दीगर जो हमारे साथी हैं उनको दे दिया जाए, मगर हम सदका कबूल नहीं करते, हदिया कबूल करते हैं, तोहफा कबूल करते हैं। तोहफा था, कबूल कर लिया, सोने के तारों से बनी हुई चादर। अब ये पैगंबर अकरम का अंदाज, चादर हाथ में ली, सहाबा कराम बैठे हुए हैं और पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि ये चादर मैं उसको दूंगा जो अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल उससे बहुत मोहब्बत करते होंगे। पैगंबर अकरम ने बिल्कुल वही अंदाज इख्तियार किया जो खैबर में अलम देने से पहले इख्तियार किया था। लाओतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, मैं दूंगा ये अलम उसे, मैं कल अलम मैं दूंगा और उसे दूंगा जो रजुलन मर्द होगा, कर्रारन कर्रार होगा, गैर फर्रारन फरार इख्तियार करने वाला नहीं होगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہیں ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہوا تھا وہی اس موقع پر ہوا، وہاں پر بھی بہت سے افراد اس امید میں تھے کہ شاید ہمارا نام لیا جائے، شاید ہمارا نام لیا جائے۔ یقین کیجئے کہ الفاظ یہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ میں یہ چادر اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ الفاظ یہ ہیں کہ سب نے اپنی اپنی گردنوں کو بلند کر لیا کہ پیغمبر ہم کو بھی دیکھ لیں، پیغمبر ہم کو بھی دیکھ لیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہیں، اینا علی، علی کہاں ہیں۔ امیر المومنین کو کسی نے آواز دی، بلا کر لایا، مولا تشریف لائے، پیغمبر اکرم نے وہ چادر امیر المومنین کو ہدیہ کر دی۔ اے علی، یہ تحفہ میرے لیے آیا تھا، میں نے یہ تحفہ تمہیں دے دیا۔ امیر المومنین نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا، وہ چادر لی، اور اب علی کا طریقہ کار کیا ہے، باہر نکلے مسجد نبوی اور گھر میں فاصلہ ہی کیا ہے، دروازہ بھی، ایک دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا ہے، مگر امیر المومنین وہ چادر لے کر باہر نکلے، لوگوں کو دیکھا، مہاجرین انصار۔ امیر المومنین نے کام کیا، اس چادر کے ٹکڑے کرنا شروع کیے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، جو ایک اشارے سے خیبر کا در اکھاڑ سکتا ہے وہ سونے کے چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کتنا وقت لے گا۔ امیر المومنین نے سونے کی چادر، تاروں سے بنی ہوئی چادر، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان دیکھا، تم بھی مستحق ہو لو، تم بھی مستحق ہو لو، تم بھی مستحق ہو لو، وہ چادر تقسیم کر دی۔ جب گھر آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں۔ اگلے دن مسجد نبوی میں، پیغمبر اکرم کا تو طریقہ کار ہے، مسجد صرف نماز پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، تربیت کی جگہ ہے، درس کی جگہ ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ ہے۔ پیغمبر اکرم ممبر پر ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ختم ہوئی اور اب پیغمبر اکرم اترے، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ علی، کل تمہیں اتنا سونا ملا ہے تو تنگ دستی کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، اتنا سونا ملا ہے، اتنا مال ملا ہے، مال دنیا اتنا ملا، تو اب ایک کام کرو، کھانے کا انتظام کرو، آنے والے دن میں اور بہت سے میرے ساتھی صحابہ کرام، میں تمہارے گھر پر آنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہماری ایک دعوت تو کرو، اتنا سونا تمہارے پاس آیا ہے۔ اچھا بھائی، پیغمبر اکرم جو ہیں وہ یہ کہیں، امیر المومنین کیا کہیں گے، بسر و چشم، اللہ کے رسول ضرور تشریف لائیے، منظور ہے۔ پیغمبر اکرم مصلحتن اظہار نہیں کرتے کہ وہ جانتے ہیں اسباب ظاہری کے تحت کوئی ذریعہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم مصلحتن جانتے ہیں مگر اس کا اظہار نہیں کرتے، مگر جتنے دوسرے افراد ہیں وہ تو جانتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ جن کو پیغمبر اکرم کی اس چادر میں سے امیر المومنین نے ٹکڑے کڑ کڑ کے حصہ دیا ہے، ان کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول، علی کے پاس وہ سونا کہاں ہے، وہ تو تقسیم ہو گیا، مگر وہ خاموش ہیں۔ جب پیغمبر نے کہا کہ ہم کھانا کھانے علی کے گھر چلیں گے تو کوئی اس کو انفولڈ نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ کھانے کی بات ہے تو انفولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگلے دن خانہ جناب سیدہ امیر المومنین، پیغمبر اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دق الباب کرتے ہیں، امیر المومنین استقبال کرتے ہیں، امیر المومنین نے استقبال کیا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی انتظام ہو گیا، امیر المومنین کہتے ہیں چلیے تشریف لائیے، پیغمبر اکرم آ گئے، جو ساتھی آنا تھے وہ آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین، پھر کہہ رہا ہوں، اسباب ظاہری کے ماتحت سوچ رہے ہیں کہ کیا عذر پیش کریں، مگر عذر پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ جو قربتاً اللہ خدا کے لیے کام کرتا ہے، خدا پھر اس کا کام کرتا ہے۔ انتظام قدرت یہ تھا کہ امیر المومنین کچھ کہتے اس سے پہلے گھر کے اندر سے، داخل سے، جہاں پر جناب سیدہ ہیں، وہاں سے خوشبو آنے لگی کھانے کی۔ پیغمبر اکرم اٹھ کر گئے، مسکرائے، جانتے تو ہیں کہ یہاں پر کیس کیا ہے، قضیہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم گئے، جناب سیدہ کو سلام کیا، جواب سلام، اس کے بعد دیکھا کھانا موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے، تو اب پیغمبر اکرم نے سوال کیا جو جناب زکریہ نے مریم سے کیا تھا، ان لک ہذا، اے فاطمہ زہرا یہ آیا کہاں سے؟ جو جواب مریم نے زکریہ کو دیا تھا وہی جواب فاطمہ نے رسول خدا کو دیا، ہذا من عند اللہ، اے بابا جان یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. یہاں جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا، پیغمبر اکرم مسکرائے، شکر کے سجدے میں گئے اور یہ جملہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تک مجھے اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک میری بیٹی کی وہ فضیلت بھی ظاہر نہ کر دی جو زکریہ کے لیے مریم کی ظاہر کی تھی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب یہ ہے حبشہ کے بادشاہ کی چادر، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر جس کے ذریعے سے پروردگار نے امیر المومنین کی اس منزلت کو بھی سمجھایا کہ ہاتھ میں وہ سونے کے تاروں کی بنی ہوئی چادر آئی اور راہ خدا میں خیرات کر دی. انتظام قدرت اور مرتبہ زہرا بھی سامنے آ گیا کہ جناب مریم کی وہ فضیلت جناب سیدہ کے باب میں بھی رقم ہو گئی. اور اب آئیے ایک کوہنے چادر، ایک بوسیدہ چادر. ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو بوسیدہ چادر، مانوی اعتبار سے دیکھیے تو وہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی فاطمہ زہرا کی چادر کے مقابلے میں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. جو مانوی اعتبار سے زہرا کی چادر قیمت رکھتی ہے، پرائس لیس، کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، کوئی قیمت مقرر ہی نہیں ہو سکتی، مگر زہرا کا وجود وہ ہے، بی بی کا وجود وہ ہے کہ بی بی کا وجود تو اپنی جگہ پر جناب سیدہ کی چادر بھی ذریعہ ہدایت بن گئی. وہ سونے کے تاروں کی بنی ہوئی چادر، وہ صدقہ مرتبہ زہرا سامنے آیا. اور اب زہرا کی چادر، زہرا کے پاس چند ہی تو چادریں تھیں، ان میں سے ایک چادر کسی موقع پر امیر المومنین ایک یہودی کے پاس گروی رکھاتے ہیں تاکہ جو کا انتظام کیا جا سکے، روٹی کے لیے آٹا فراہم کیا جا سکے، وہی آٹا کہ جسے جناب سیدہ چکیاں پیس پیس کر آٹا بھی بناتی ہیں. اس آٹے سے روٹی بنانے کے لیے صحن کے کنویں سے پانی لے کر جناب سیدہ آتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس پانی کو مخلوط کر کے ملا کر روٹی کے لیے آٹا گوندتی ہیں، پھر اس کے بعد چولہے میں آگ لگاتی ہیں، پھر اس کے بعد جناب سیدہ روٹی پکاتی ہیں. یہ ہے انتظام اطعام کے لیے، غذا کے بنانے کے لیے جناب سیدہ کے گھر کا انتظام. امیر المومنین چادر جناب سیدہ گروی رکھائی. بحار الانوار میں بھی منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی اس کو نقل کیا کہ گروی رکھائی، کچھ جو گندم حاصل کیے اور پھر اس کے بعد اس کی روٹی پکائی گئی. بات یہ ہے، یہ جو وجود ہے نا آل محمد کا، وہ وسیلہ ہے بہت سی چیزوں کے لیے، مگر ہدایت وہ سب سے بڑا آبجیکٹو ہے کہ جو ان کے ذریعے سے امت کو عطا کیا گیا. چادر گروی ہے، وہ یہودی تاجر، وہ سرمایہ دار اس چادر کو کسی کمرے کے کونے میں رکھ کر بھول چکا، اسے یاد بھی نہیں ہے. اس کا تو کام ہی یہ کہ چیزیں لیتا ہے اور اس کے عوض کچھ چیزیں دے دیا کرتا ہے. اس نے اس چادر کو رکھ دیا ایک کمرے کے اندر، بھول گیا. اس کی بیوی کسی کام سے اس کمرے کے اندر گئی اور جیسے ہی اس نے کمرہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پر وہ کون سا ایسا منبع موجود ہے کہ جس سے نور ہی نور نکل رہا ہے، جس سے مسلسل روشنی کی کرنیں ساتے ہو رہی ہیں. یہ کون سی ایسی چیز اس کمرے کے اندر موجود ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اپنے شوہر کو بلا کر لے آئی اور کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح اس کمرے کے اندر کیا ایسا تم نے کیا. شوہر آیا اور اس نے غور کیا اور دیکھا، کہا کہ دیکھو یہ سارا نور نکل رہا ہے اس چادر سے جو علی گروی رکھوا کر گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بعد میں امیر المومنین سے بھی ذکر کرے گا، وہ جناب سیدہ کی عظمت کا قصیدہ بھی پڑھے گا، وہ سب کچھ تو ہوگا، مگر ہوا کیا؟ پریکٹیکلی اس موقع پر اس نے دیکھا، اس کی زوجہ نے دیکھا، اس کے خاندان کے 80 افراد، عدد موجود ہے، 80 افراد اس موقع پر آئے زیارت کرنے کے لیے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا. وہ سب کے سب اس کمرے میں آتے گئے، چادر زہرا سے ظاہر ہونے والے نور کو دیکھتے گئے، زہرا کی چادر سے نور نکل رہا تھا، ان کے دل میں ایمان کا نور بن کر راسخ ہو رہا تھا. وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، وہ سب کے سب مومن بن گئے. 80 افراد ہدایت پا جاتے ہیں جناب سیدہ کے نور کی برکت سے، جناب سیدہ کی چادر کے نور کے برکت سے. ذرا غور کیجئے کہ صرف چادر کے نور کا یہ معاملہ ہے، تو نور کا کیا معاملہ ہوگا جب صرف چادر نہیں ہوگی، چادر کے نیچے زہرا بھی ہوں گی، زہرا کے بابا بھی ہوں گے، علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، حسنین کریمین بھی ہوں گے. جب چادر کے نیچے یہ سارے پنجتن جمع ہوں گے تو نور کا وہ عالم ہوگا کہ جبریل بھی نہیں پہچان پائیں گے، کہیں گے یا رب ومن تحت القصا، اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور خدا ذاکر بن کر کے سیدھا پڑے گا، ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اور زہرا کے دو لال حسن اور حسین ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، اب ہدایت کے دو چھوٹے چھوٹے واقعات جو تقریباً تو اسی زمانے کے ہیں، آپ اس کو ماضی قریب بھی کہہ سکتے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے واقعات. یہ تو یہودی اور اس کی فیملی اور اس زمانے کی بات ہے، مگر جناب سیدہ وہ کنیز خدا ہیں کہ جن کی برکتیں اس زمانے تک محدود نہیں ہیں. سلسلہ مسلسل ہے، جو قرآن کی تعبیر ہے تؤتی اکلہا کل حینن، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے شجر طیبہ کی، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی مثال ہے. اصلوہا ثابت و فرعوہا فی السماء، جس کی جڑ مستحکم ہے اور جس کی فرع، جس کی شاخیں، جس کا پھل، جس کا میوہ مسلسل بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. تؤتی اکلہا کل حینن، جس کا پھل کسی موسم میں محدود نہیں ہوتا، وہ سیزنل فروٹ نہیں ہے. وہ کلمہ طیبہ اس درخت کا نام ہے کہ جس سے حاصل ہونے والا پھل کسی موسم میں محدود نہیں ہے، وہ ایور گرین ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ سدا بہار ہے، وہ ہمیشہ پھل دینے والا درخت ہے. کلمہ طیبہ کی اہم ترین مصداق خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں نے عرض کیا برادران عزیز آپ کی خدمت میں، وہ یہودی تھا وہ کنورٹ ہو گیا، وہ یہودی تھا وہ کنورٹ ہو گیا. اکبر الہ آبادی، اس کے راوی ہیں خود علامہ سید علی نقی صاحب. دو واقعے چھوٹے چھوٹے. اکبر الہ آبادی کے بھانجے شیعہ ہو گئے. علامہ نقن صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ ان کی چھپی ہوئی تقاریر کے اندر موجود ہے ان کا یہ بیان، کہ جب کوئی شیعہ ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، تو میں بہت جلدی خوش نہیں ہوتا. ویسے تو خوشی کی بات ہے کہ بھائی اس نے ایمان کو قبول کر لیا، مذہب حقہ کو قبول کر لیا، بھائی جو بھی ہے مسلمان ہے، ہمارے لیے محترم ہے، انسان ہے تو ہمارے لیے محترم ہے. اگر اس کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ نہ ہو تو بہرحال جیو اور جینے دو کی پالیسی ہے جو اسلام تعلیم کرتا ہے، لکم دین و کم ولی دین، اپنی بات کہو اور اس کو غور و فکر کے لیے چھوڑ دو، اس کی بات پر تم غور و فکر کر لو، تمہاری بات پر وہ غور و فکر کر لے، یا سمجھ جاؤ یا سمجھا دو، اور ورنہ آخری چیز لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اب اکبر الہ آبادی کے بھانجے مسلمان ہو، شیعہ ہو گئے، مسلمان تو تھے. علامہ سید علی نقی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے تعارف کروایا تو میں اتنی جلدی خوش نہیں ہوتا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ کیوں ہو گئے. ایک تو جذباتی کوئی فیصلہ ہوتا اور ایک ہے منطقی فیصلہ اور لاجیکل فیصلہ. تو میں نے چاہا کہ میں ان سے سوال کروں، پوچھوں کہ برخوردار جو تم نے شیعہ ہونا پسند کیا تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز کہ جو افراد شیعہ ہوئے ہیں ایک بہت بڑی تعداد, اگر میں مبالغہ نہ کروں 50% پلس, ان افراد کی تعداد ہے کہ جو جناب سیدہ کے قضیہ فدق کو پڑھنے کے بعد شیعہ ہونے پر مجبور ہو گئے. اکبر الہ آبادی کے یہ بھانجے جناب علامہ سید علی نقی صاحب کے ساتھ ان کا یہ مکالمہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ جو شیعہ ہو گئے کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ ہاں, میرا دین کی طرف رجحان تھا, اسلام کی طرف ایک رغبت تھی جو ایک عام انسان میں ہوتی ہے اس سے زیادہ. تو میرے ماموں نے ایک اہتمام کیا, میرے لیے ایک استاد مقرر کر دیا جو مجھے دورہ حدیث کروانے لگا. دورہ حدیث یعنی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو مجھے پڑھانے لگا. تو صحیح بخاری کا درس مجھے دے رہے تھے. صحیح بخاری کا جب وہ درس دے رہے تھے تو وہ حدیث بھی آ گئی کہ جس میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ حدیث تو آ گئی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. وہ میں نے پڑھ بھی لی. پھر اس کے بعد وہ حدیث آ گئی, کسی موقع پر جب اس کا موقع آیا تو وہ حدیث آ گئی کہ جو مر جائے. اچھا, ہمارے پاس جو روایت ہے, جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ, کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ حدیث بھی برادران اہل سنت کے پاس ہے, مگر ان کی عقائد کی کتابوں میں, شرح عقائد نصفی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مگر جو حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے کہ جو مر جائے اس عالم میں کہ اس کی گردن میں اس کے امام کی بیعت کا پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کیا وہ بھی میں نے پڑھ لی؟ پہلے وہ حدیث پڑھی اور پھر اس کے بعد یہ حدیث پڑھی. تو اب میں نے اپنے استاد سے سوال کیا, بہت توجہ کیجئے گا, میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہ حدیث جو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں کہ صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے, اس سے زیادہ اس کے صحیح ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کہا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے. کہا اور وہ جو حدیث آپ نے اس دن پڑھائی تھی؟ کہا وہ بھی صحیح ہے. اب تیسری حدیث سنیے. تیسری حدیث یہ ہے کہ جناب سیدہ ان صاحب سے مرتے دم تک ناراض رہیں, بات نہیں کی یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئیں. اب انہوں نے کہا کہ ان سب کو ملائیے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر وہ امام برحق ہیں تو جناب سیدہ ان سے ناراض ہیں, مرتے دم تک ان سے گفتگو نہیں کی, ان پر غضبناک رہیں, یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئیں. ان دونوں حدیثوں کے نتیجے میں فاطمہ زہرا کی موت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں نے اتنا سوال ان کے سامنے رکھا کہ بی بی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو, کانوں کا ہاتھ لگاؤ, یہ تم کیا کہہ رہے ہو جناب سیدہ کے بارے میں؟ کہا کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر وہ امام برحق تھے اور ان کی بیعت کا پٹا ان کی گردن میں ہونا چاہیے تھا تو یہ کون سی معرفت ہے کہ جس کو امام مانا جائے اس سے وہ بات بھی نہ کریں, غضبناک بھی ہو جائیں, اور ان کے غضبناک ہونے کے اوپر جو وعید پیغمبر اکرم کی طرف سے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ان سب کو آپ جمع کریں, نتیجہ نکالیے اور مجھے بتائیے کہ اگر وہ برحق امام تھے تو بھائی جناب سیدہ کی موت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا توبہ کرو, توبہ کرو. کہا توبہ تو کر لوں گا مگر اس کا مطلب تو مجھے بتائیے. کہا کہ نہیں نہیں, تم غلط صحبت میں بیٹھنے لگے ہو, تھوڑا اور پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. کہا ٹھیک ہے. استاد نے کہا, میں خاموش ہو گیا. چند دن اور گزر گئے, چند ہفتے گزر گئے, پھر اس کے بعد استاد نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا میں نے استاد باقی تو سب سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ نہیں ابھی اور تھوڑا پڑھو پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. کچھ ہفتے اور گزر گئے, پھر اس کے بعد استاد نے پوچھا سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا मैंने कहा उस्ताद बाकी सब समझ में आ रहा है मगर वो अब तक समझ में नहीं आया। अल्लामा कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि फिर हुआ क्या, तो वो कहने लगे, तवज्जो, वो कहने लगे कि हुआ वही जो उस्ताद ने कहा था। क्या मतलब? कहा उस्ताद ने यही तो कहा था कि और पढ़ो समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ता चला गया और मुझे सब कुछ समझ में आता चला गया, और जब सब कुछ समझ में आ गया तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया, अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, वो उस जमाने में यहूदी है जो चादर जहरा से साते होने वाले नूर के सदके में हिदायत पा गया, और ये इस जमाने के अंदर माजी करीब के अंदर वो शख्स कि जो जनाब सैयदा के उस कजिए को पढ़ने के बाद ईमान से उसका दिल मुनव्वर हो गया। अब आइए एक और कजिए की तरफ। इस्लामाबाद में कुदरतुल्ला शहाब का नाम लेना तारुफ की तो जरूरत नहीं है, मारूफ ब्यूरोक्रेट साबिक, उनकी जो किताब है शहाबनामा उससे भी आप लोग वाकिफ होंगे। उस किताब का आखिरी जो चैप्टर है जिसका नाम है छोटा मुंह बड़ी बात, उसमें उन्होंने अपने कुछ रूहानी तजुर्बात का जिक्र किया है। बस इसी पर मैं आज की इस गुफ्तगु को कंक्लूड कर दूंगा इंशाल्लाह। वहां पर वो लिखते हैं कि तसव्वुफ की तरफ उनका मैलान था, मारिफत की तरफ, इरफान की तरफ एक झुकाव रखते थे, शौक भी था। ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए इंसान खुदा से करीब हो जाए एक मुश्किल काम तो है, मगर बहरहाल उन्होंने अपने तजुर्बात को वहां पर नकल किया है। वो कहते हैं कि मैं चाहता था किसी सूफिया के सिलसिले से वाबस्ता हो जाऊं, मगर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं किसी को अपना शेख इस तरह से मान लूं कि मिनो अन उनकी बातों को कबूल करता चला जाऊं, सवाल ना करूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर इस मैदान के अंदर, इस वादी में मैं निकलना भी चाहता था, आगे भी बढ़ना चाहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में एक वाकया हो गया, मेरी लॉटरी निकल हुआ ये कि एक दूर दराज की मस्जिद के अंदर मैं जुमा पढ़ने पहुंच गया। जब मैं वहां पर जुमा पढ़ रहा था तो वहां पर एक नीम खानदा मौलाना जुम्मे का खुतबा दे रहे थे, नीम खानदा जो आमतौर पर, अच्छा कुदरतुल्ला शाह खुद भी सुन्नी है, वो जिन मौलाना का जिक्र कर रहे हैं वो भी अहले सुन्नत से थे। वो कहते हैं कि वो खुतबा दे रहे थे, वो खुतबा क्या था, मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें माजी की, जिनमें से कुछ को सुनकर हंसी आती थी, कुछ को सुनकर हैरत होती थी। ऐसे में उन्होंने एक वाकया ऐसा पढ़ा कि मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। होता है, एक वाकया ऐसा पढ़ा कि मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। वो वाकया क्या था? का वाकया ये था कि वो कहने लगे कि पैगंबर अकरम के जमाने में जब कभी पैगंबर किसी सहाबी की किसी फरमाइश को रद्द कर देते कि भाई नहीं, उन्होंने एक फरमाइश की पैगंबर अकरम ने मना कर दिया, पैगंबर अकरम मसलन किसी बात पर किसी सहाबी से नाराज हो गए, तो वो सहाबी क्या करते थे? अगर वो काम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो चाहते हो कि पैगंबर अकरम इस काम को करें, तो उनको रास्ता मालूम था, वो क्या करते थे? वो आते थे दरे फातिमा जहरा पर, जनाब सैयदा जायरे के हिजाब के साथ पर्दे की दूसरी तरफ, दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी होती थी, और ये सहाबी जनाब सैयदा को अपना सिफारशी बनाते थे, मिन्नतें करते थे, ए बीबी आपके बाबा आपकी बात रद्द नहीं करते, हमारी ये फरमाइश है, पैगंबर अकरम ने हमें मना कर दिया है, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप हमारी सिफारिश कर दें अपने बाबा की बारगाह में। अगर जनाब सैयदा सिफारिश कर दें तो फिर पैगंबर अकरम अपने उस सहाबी की उस बात को रद्द नहीं करते थे। कुदरतुल्ला शहाब ये लिखते हैं कि मैंने ये सुना और फिर मुझे एक रास्ता समझ में आ गया। एक सिलसिले का उन्होंने नाम भी लिया कि सिलसिला उवैसिया, कि जिसके अंदर शेख के हाथ पर बैत करने की जरूरत नहीं होती थी। मैं तसव्वुफ के इन सिलसिलों पर इस वक्त कोई तबसरा नहीं कर रहा, मैं तो इस वाक्य को उसकी उस स्पिरिट में बयान कर रहा हूं कि जो जनाब सैयदा का कॉन्टेक्स्ट है वो वाजे हो जाए। कि वो कहने लगे कि जब वो खुतबा मुकम्मल हो गया, नमाज जुमा मुकम्मल हो गई, लोग चले गए, میں اسی مسجد میں ٹھہر گیا. میں نے کچھ نوافل پڑھے, مستحب نمازیں وہ پڑھی, اور پھر ان نمازوں کا ثواب ہدیہ کیا خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. میں نے ان نمازوں کا ثواب ہدیہ کیا بی بی کی بارگاہ میں, اور پروردگار عالم سے یہ کہا کہ مالک قربت تو تیری چاہیے. اب الفاظ میرے ہیں, مطلب ان کا, قربت تیری چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ میں کوالیفائی نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ جو ابھی ان مولوی صاحب نے بیان کیا وہ صحیح ہے یا غلط, مجھے نہیں پتا. مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ فاطمہ زہرا اس بیٹی کا نام ہے کہ جو اپنے بابا کی نظر میں اس سے بھی زیادہ محترم ہے جو ابھی انہوں نے بیان کیا ہے. اگر وہ میری سفارش کر دیں تو مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم میرے لیے تیری بارگاہ میں دعا کر دیں گے. اور اگر پیغمبر نے دعا کر دی جناب سیدہ کی سفارش کے بعد تو میرا کام ہو جائے گا, مجھے تیری قربت مل جائے گی. دیکھیے برادران عزیز, غور فرمائیے, تقریباً یہ اس آیت کی تشریح ہوتی جا رہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, کا کاش کہ انہوں نے جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا, اے حبیبی آپ کے پاس آتے نا, فاستغفر اللہ, پھر اللہ سے استغفار کرتے, واستغفر لہم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, لوجد اللہ تواب الرحیمہ, تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاتے, رحم کرنے والا بھی پاتے. جب گناہوں کی مغفرت کے لیے ان کا وسیلہ کام آتا ہے تو درجات میں اضافے کے لیے ان کا وسیلہ کیوں کام نہیں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خدا سے یہ کہا کہ اے پروردگار, یہ ہدیہ ہے نمازیں, بی بی کو تو یہی پسند ہے نا, تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ نمازوں کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں. خواہش یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کہا اور اس کے بعد میں بھول بھی گیا کہ ایسی کوئی دعا میں نے کی ہے. کچھ دن گزر گئے, اس واقعے کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. اب وہ حوالہ دیتے ہیں جرمنی میں موجود ان کی ایک بھابھی جو مشرف بہ اسلام ہو چکی تھی, کنورٹڈ تھی, کا ان کا ایک پیغام آیا, خط آیا. اس خط کو انہوں نے اپنے کتاب کے اندر درج بھی کیا ہے, نقل بھی کیا ہے, انگریزی میں جو اس کے الفاظ ہیں اس کو لکھا ہے اور ترجمہ بھی لکھا ہے. اور جملے کیا ہیں کہ وہ میری جرمن بھابھی جو پابند صوم و صلات تھیں, پروردگار عالم کی عبادت میں ان کو لطف آتا تھا, ان کا ایک پیغام آیا. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ قدرت اللہ شہاب, مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ گزشتہ رات, میں عام طور پہ خواب نہیں پڑھا کرتا, مگر جب اس طرح کی کوئی اہم دستاویز بھی موجود ہو تو پھر پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ میری بھابھی نے یہ لکھا کہ قدرت اللہ شہاب, گزشتہ شب مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے خواب میں پیغمبر اکرم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی, انہوں نے مجھے تمہارے لیے ایک پیغام دیا, کہا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے یہ کہہ دینا کہ جو خواہش تم نے کی تھی اس کے مطابق میں نے تم اپنے بابا سے ان کی سفارش کر دی ہے. قدرت اللہ شہاب یہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بے خود ہو گیا, دو سے تین دن تک میں اپنے گھر کے اندر محدود رہا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میں اس مصرے کی عملی تعبیر بن گیا جو غالباً غالب کا مصرہ ہے, کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے, اس محفل میں. یعنی کیا وہ بیٹی ہے اور کیا وہ باپ ہے جناب فاطمہ زہرا اور جناب ختمی مرتبہ, کہ اگر زہرا سلام اللہ علیہا نے میرے لیے سفارش کر دی کیا اس کے بعد یہ شیعہ ہو گئے؟ نہیں, نہیں ہوئے, نہ ہو. صرف آخری بات جو کہنا تھی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی مذہب حقہ پر آ جائے تو کیا کہنا, مگر مطمئن رہیے یہ در ان افراد کا در ہے کہ جو فیض بانٹتے ہیں تو اپنے اور غیر کی تفریق بھی نہیں کرتے ہیں. ان کا یہ انداز ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کسی نہ کسی درجے پر مستضعفین میں شمار کر سکتے ہیں. آل محمد سے محبت کرنے میں الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کی اکثریت محبت اہل بیت پر متفق ہیں. بے شک کیا کہنا, اگر وہ مذہب حقہ کو بھی قبول کر لیں بے شک, لیکن اگر نہ بھی کریں کسی وجہ سے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم اس زمین پر جی رہے ہیں کہ جہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو محمد اور آل محمد سے واقعاً قلباً محبت کرتے ہیں. اب یہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ جس کے بعد وہ شیعہ بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, آل محمد کے محب کے بعد مومن ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے, مالک بحق زہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودہ فیہا, اے پروردگار اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد.